الصفائي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں سماعت فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف سے احادیث مبارکہ، ان کا ترجمہ اور معتمد شروحات کی روشنی میں آپ جان پاتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں آپ نے سماعت فرمایا تھا حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا باہمی سفر، اور اس سفر میں حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین حضرت شمعون علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے شاگرد بھی تھے وہ بھی شامل سفر تھے. اس سفر میں 3 اہم واقعات پیش آئے تھے. ان واقعات کی حقیقت کیا تھی؟ یہ ایسے واقعات تھے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ان واقعات کو دیکھ کر صبر نہ کر سکے، اور بلا اختیار حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار کیا کہ یہ جو کام آپ نے کیا ہے اس کی حقیقت کیا تھی. اور جب تیسرا واقعہ رونما ہوا تو حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا تھا، ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ وقت ہے میرے اور آپ کے مابین جدائی کا. اور وہاں سے جدائی ہوئی، لیکن جدائی سے پہلے حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں واقعات کی حقیقت کیا تھی اس سے پردہ بھی اٹھا دیا. وہ حقیقت کیا تھی؟ آئیے آج کے سلسلے میں سماعت فرمائیے. حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا، سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، ھذا فراق بینی و بینک، اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بتاؤں گا، یعنی تاویل بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تینوں معاملات کے حقائق بتائے، اور بتایا کہ یہ جو تمام معاملات درپیش ہوئے ہیں یہ تو من جانب اللہ تھے جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا جی تو یہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا صبر اور کر لیتے، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسرار ہیں اور تکوینی علوم ہیں ان کے اوپر مزید معلومات ہو سکتی ہیں۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان واقعات کی جو حقیقت بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کہف میں بیان فرمایا۔ پہلا واقعہ کشتی کا واقعہ ہوا تھا کہ کشتی والوں نے بغیر کسی معاوضے کے ان دونوں حضرات کو اپنی کشتی پر سوار کر لیا تھا، اور جب وہاں پہنچے تو حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی والوں کا ایک تختہ توڑ دیا تھا، یعنی اس کشتی میں عیب پیدا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے صبر نہ ہو سکا اور پوچھ لیا کہ انہوں نے تو ہم پر احسان کیا کہ بغیر کسی معاوضے کے ہمیں انہوں نے اپنی کشتی پر سوار کر لیا اور ہم نے ان کا تختہ توڑ دیا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، اور وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی وہ چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے افعال کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ وہ جو میں نے کشتی کا تختہ اکھاڑا تھا اس سے میرا مقصد کشتی والوں کو ڈبو دینا نہیں تھا کہ اس کشتی میں پانی بھر جائے اور یہ سب کے سب ڈوب جائیں، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی حقیقت میں 10 مساکین کی تھی، 10 لوگوں کی تھی جو کہ مسکین تھے۔ ان میں سے 5 تو اپاہج تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، اور 5 ایسے تھے جو تندرست تھے، دریا میں کام کرتے تھے، اور اسی پر ان کے روزگار کا دار و مدار تھا۔ یہ صرف ایک کشتی ہی اس کی ان کے پاس روزگار کا سبب تھی۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جس طرف یہ جا رہے تھے، انہیں واپسی میں اس کے پاس سے گزرنا تھا۔ کشتی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا کہ یہ بادشاہ کیسا ہے، اور اس بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ جو سالم کشتی، صحیح کشتی اسے نظر آتی تو لوگوں سے وہ چھین لیتا تھا، اور جس میں عیب ہوتا تھا اسے چھوڑ دیتا تھا۔ بس میں نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ جائے۔ مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ اس سے کچھ معلومات حاصل ہوئیں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مسکین بندوں پر خاص عنایت اور کرم نوازی فرماتا ہے، اور ان پر آنے والے جو مصائب ہوتے ہیں، جو آفات و بلیات ہوتی ہیں، انہیں رب تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دو۔ اور اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسکینوں سے محبت رکھنا اور انہیں اپنے قریب کرنا، کہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ اور دوسری بات، بڑے نقصان اور بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان اور چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لینا یہ بہتر ہے۔ جیسے یہاں مسکینوں نے چھوٹے نقصان یعنی کشتی کا جو تختہ اکھڑ گیا تھا اسے برداشت کر لیا بڑے نقصان سے، کہ ان کی کشتی چھن جاتی اس سے یہ بچ گئے، اور چھوٹے نقصان کو انہوں نے برداشت کر دیا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اس کو یہ تصور کر لیں کہ اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، یہ ہمارا امتحان بھی ہو سکتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کی جائے،
اگر یہ امتحان بھی ہے صبر کرنے سے کامیابی مل جائے گی، اور اگر یہ گناہوں کی وجہ سے ہے تو توبہ کر لینے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا۔ پھر مصیبت چھوٹی ہے، کیا پتا بڑی مصیبت پہنچنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے محفوظ فرمایا اور چھوٹی تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ اور دوسرا واقعہ، کیا آپ نے اس سفر کے اندر جو موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا، حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ قرآن نے اسے بیان کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ ترجمہ کنزول ایمان، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے۔ اپنے دوسرے فعل کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کر دیا تھا، اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، اور وہ اس لڑکے کی محبت میں معاذ اللہ اپنے دین سے پھر جائیں اور پھر گمراہی میں ڈوب جائیں۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب تبارک و تعالی اس لڑکے سے بہتر گناہوں اور نجاستوں سے پاک، ستھرا اور پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا انہیں عطا فرمائے، جو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے، ان سے اس نے سلوک کرے اور دلی محبت اپنے ماں باپ سے رکھنے والا ہو۔ یاد رہے کہ حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ اندیشہ اس سبب سے تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خبر دینے کی وجہ سے اس لڑکے کے باطنی حال کو جاننے والے تھے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس لڑکے کو حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے قتل کر دیا تھا وہ کافر ہی پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی کے اندر مبتلا کر دیتا۔ باطن کا حال جان کر کیا کسی کو قتل کرنا فی زمانہ جائز ہے؟ اس بارے میں یاد رکھیے، ہمارے زمانے میں اگر کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی درویش کسی کے ایسے باطنی حال پر مطلع ہو جائے کہ یہ آگے چل کر کفر اختیار کرنے والا ہے، کیونکہ مخلوق کو جو پیدا کیا گیا ہے یہ مختلف طبقات میں پیدا کیا گیا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں بعض ایسے ہیں جو کفر پر پیدا ہوئے، کفر میں ہی رہے اور ان کا کفر میں ہی انتقال ہو گیا، بعض وہ ہیں کہ جو ایمان پر پیدا ہوئے، ایمان کے مطابق زندگی بسر کی اور ایمان پر ہی ان کا انتقال ہو گیا، بعض وہ ہیں کہ مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی بسر کی اور پھر اس کے بعد جو ان کا وقت آخر ہوا تو موت ان کی کفر پر ہو گئی معاذ اللہ، اور بعض وہ ہیں کہ جو کفر پر پیدا ہوئے، کفر میں زندگی بسر کر دی اور موت کے وقت ایمان اللہ رب العزت نے نصیب کر دیا۔ تو مخلوق کے جو طبقات ہیں وہ مختلف ہیں، اگر کوئی بھی شخص کسی کے باطنی حال سے مطلع ہو جائے کہ یہ کفر اختیار کر لے گا اور دوسروں کو بھی کافر بنا دے گا اور اس کی موت بھی حالت کفر میں ہی ہوگی، تو وہ ولی، وہ پیر، وہ فقیر، وہ درویش، وہ مجذوب اس بنا پر اس شخص کو قتل نہیں کر سکتا، جیسا کہ امام سبکی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ باطل کا حال جان کر بچے کو قتل کر دینا حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہی خاص ہے، انہیں اس کی اجازت تھی۔ اب اگر کوئی ولی کسی بچے کے ایسے حال پر مطلع ہو کر اسے قتل کرتا ہے تو یہ شرن جائز نہیں، لہذا اس کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
قرآن مجید فرقان حمید کی سایہ مبارکہ میں ایک جز میں فرمایا خیرم منہ زکا، پاکیزگی میں پہلے سے بہتر لڑکا اسے عطا فرمائے۔ مفسرین کے حوالے سے قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس کے بدلے ایک مسلمان لڑکا عطا فرمایا، اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے انہیں ایک بیٹی عطا فرمائی، ایسی بیٹی تھی جو ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی، اور اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک پوری امت کو ہدایت بخشی۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ بندے کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی قضا پر راضی رہنا چاہیے کہ اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ اسی بات کو ایک اور آیہ مبارکہ میں اس طرح بیان کیا گیا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ہم تو بہت سی خواہشات کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہتر بھی ہے یا نہیں یہ اللہ جانتا ہے، انسان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ دوسری یہ بھی بات ہے، بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز اس سے لے لیتا ہے، کیونکہ اس چیز میں بندے کا نقصان ہوتا ہے اور وہ اس کے نقصان سے سراسر غافل ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے بدلے اسے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے، جس میں مومن بندے کا نفع ہی نفع ہوتا ہے اور نقصان نہیں ہوتا، اور اس فعل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تیسرا واقعہ کہ گاؤں میں آپ کا جانا ہوا، ایک بستی میں جانا ہوا، انہوں نے ان حضرات کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی بلکہ نکلنے کو کہا۔ وہاں جاتے جاتے ایک شخص کے اوپر احسان کر دیا کہ اس کی دیوار گرنے والی تھی، بلا اجرت دیوار کو درست کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتراض اٹھایا، ایک تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں رہنے کے لیے جگہ نہیں دی، اور آپ نے بلا اجرت ہی ان پر احسان کر دیا، کچھ اجرت مقرر کر لیتے۔ یہ واقعہ کیوں ہوا، اس کی تعبیر کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذلك تأویل ما لم تستع علیہ صبرا۔ رہی وہ دیوار وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا، یہ پھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تیسرے فعل یعنی دیوار سیدھی کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرما دیا، اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اس شہر اس بستی کے دو یتیم لڑکوں کی تھی جن کے نام اسرم اور سریم تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور ان کی عقل کامل ہو جائے اور وہ قوی و توانا ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ اس کو جھپٹ لیتے، مال کو کون چھوڑتا ہے، جو مل جائے لوگ سمجھتے ہیں، تصور کرنے لگتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا ہے، حالانکہ جو راستوں میں گری پڑی چیزیں مل جاتی ہیں وہ تو لقطے کے حکم میں ہیں، وہ انسان کی خود ذاتی نہیں ہوتی، مالک کو تلاش کرے، اس کے بہت سارے احکام ہوتے ہیں، لیکن عام دنیا دار لوگ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ جس کو مل گئی ہے یہ اس کی ہے، اور اسے چھپا بھی لیتے ہیں۔
اگر یہ ظاہر ہو جاتی لوگ جھپٹ لیتے اور مالکانہ حقوق اس پر ثابت کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اس خزانے کو چھپا دیا گیا۔ یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوا ہے، اور جو کچھ میں نے کیا، حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ میری اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبر نہ کر سکے۔ معلوم ہوا کہ یتیموں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے جس میں ان کا بھلا ہو۔ احادیث میں یتیم کے ساتھ نیکی کرنے پر کثیر اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سے جو شخص کسی یتیم کے کھانے پینے کی کفالت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی اور ایسے گناہ کا مرتکب ٹھہرے جس کے بنا پر اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور وہ اس کی عزت کرتے ہوں، یعنی اہل خانہ اس یتیم کی عزت کرتے ہوں، بہترین کفالت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سائے مبارکہ میں فرمایا گیا، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، دیوار کے نیچے سونے اور چاندی کا خزانہ تھا، یعنی سونے اور چاندی کو دفن کیا گیا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس کا نام مفسرین فرماتے شح تھا، اور یہ شخص انتہائی پرہیزگار آدمی تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ان بچوں کا آٹھویں یا دسویں پشت کے اندر باپ جا کر بنتا تھا۔ یاد رہے کہ باپ کے تقوی اور پرہیزگاری کے نتیجے میں اس کی اولاد در اولاد اسے فائدہ پہنچتا رہتا ہے، یعنی باپ نیک ہے، اولاد کو فائدہ پہنچا، پھر آگے ان کی اولاد کو فائدہ پہنچا، پھر آگے ان کی اولاد کو فائدہ پہنچا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک روایت نقل فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی آدمی کے نیک ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد در اولاد کی بہتری فرما دیتا ہے، اور اس کی نسل اور اس کے ہمسایوں میں اس کی رعایت فرما دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پردہ پوشی اور امان میں رہتے ہیں۔ یوں ہی باپ کا نیک اور پرہیزگار ہونا آخرت میں بھی اس کی اولاد کو نفع دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شيء، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان یعنی والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی جنت میں جائے گا تو اپنے ماں باپ، بیوی اور اولاد کے بارے میں پوچھے گا، استفسار کرے گا، وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کس حال میں ہیں۔ ارشاد ہوگا، وہ تیرے درجے اور عمل کو نہ پہنچے، تیرے پاس نیکیاں بہت زیادہ تھی، تو بڑے درجوں پر پہنچا ہے اور وہ تیرے درجے اور عمل کو نہیں پہنچ سکے۔ عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، میں نے اپنے اور ان کے سب کے نفع کے لیے اعمال کیے تھے، میں جو نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا تھا، یہ سب کا سب میں اپنے لیے بھی کرتا تھا، ان سب کے لیے بھی کرتا تھا۔ اس پر حکم ہوگا کہ وہ اس سے ملا دیے جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان تینوں واقعات سے ایک تو سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں تمام کاموں پر اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، صبر کرنا ہے، کیا پتا کون سی بڑی مصیبت ہمیں ٹال دی گئی اور ہمیں اس سے خلاصی مل گئی۔ اور چھوٹی چھوٹی مشکلات پر جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے
تو پھر سب ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان واقعات کو بار بار سن کر ہمیں یاد رکھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایمان ہے قول مصطفیٰ۔